السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کی سپریم کورٹ نے سزائے موت کی منتظر مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو توہین مذہب کے الزام سے بری کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے، اور اس فیصلے کے خلاف پاکستان کے بیشتر بڑے شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور کئی مقامات پر مظاہرین نے شاہراہوں پر دھرنا بھی دیا ہے. امریکہ نے پاکستان کی حکومت کی جانب سے جماعت الدعویٰ اور اس کی ذیلی تنظیم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو قلعدم تنظیموں کے فہرست سے نکالنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. افغان فوج کا ایک ہیلی کاپٹر جس پر سینئر افسران سوار تھے، بدھ کے صبح مغربی صوبے فرح میں گر کر تباہ ہو گیا ہے، جس میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. طالبان نے اس افغان نیشنل آرمی کے ہیلی کاپٹر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے. امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے افغان فورسز کی تعریف کی ہے، جنہوں نے طالبان سے لڑائی میں بھرپور مقابلہ کیا ہے، باوجود کہ پچھلے سال اگست ستمبر میں اس کے 1000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ایک امریکی فوجی عہدیدار برگڈال کی رہائی کے بدلے میں گوانٹانامو بے سے جن 5 افغان طالبان کو چھوڑا گیا تھا، وہ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر پہنچ گئے ہیں. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ہم نے یہ رپورٹ دیکھی ہے اور یہ طالبان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے نمائندے چنیں. امریکہ یمن میں جنگ بندی کے لیے کہہ رہا ہے تاکہ وہاں 3 سال سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ کے ایک دیرپا اور پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں کو مدد مل سکے. انڈونیشیا کے اس مسافر طیارے کے ملبے کی نشاندہی ممکنہ طور پر ہو گئی ہے جو پیر کی صبح جکارتا سے روانہ ہونے کے فوراً بعد جاوا سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے ملک میں ایک سیاسی شعلہ بیانی اور قانونی بحث چھڑ گئی ہے کہ وہ امریکہ میں پیدا ہونے والے ان بچوں کو امریکی شہریت دینے کے حق کو منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن کے والدین غیر قانونی تارکین وطن ہیں اور امریکی شہری نہیں ہیں. اور امریکی تعزیرات کی سختی سے بچنے کے لیے ایران ترکی کی قربت کے حصول کے لیے کوشاں ہے. ذرائع ابلاغ کے مطابق جرمنی میں ایک سابق مرد نرس نے منگل کے روز ایک بیان میں 100 مریضوں کو ہلاک کرنے کا اعتراف کیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل چند لمحے بعد. اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے سپریم کورٹ نے سزائے موت کی منتظر مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو توہین مذہب کے الزام سے بری کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے. عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے خلاف کئی شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور کئی مقامات پر مظاہرین نے شاہراہوں پر دھرنا بھی دیا ہے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے آسیہ بی بی کی اپیل پر محفوظ فیصلہ بدھ کی صبح سنایا. جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس میاں مظہر عالم خیل بھی بینچ کا حصہ تھے. امریکہ نے پاکستان کی حکومت کی جانب سے جماعت الدعویٰ اور اس کی ذیلی تنظیم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو قلعدم تنظیموں کے فہرست سے نکالنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ ان دونوں تنظیموں پر پابندی کا خاتمہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے ساتھ تعاون کرنے کے پاکستان کے اعلان سے متصادم ہے. ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کو اس اقدام پر سخت تشویش ہے جو ان کے بقول اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد نمبر 1267 کے خلاف ہے. افغان فوج کا ایک ہیلی کاپٹر جس پر سینئر افسران سوار تھے، بدھ کے صبح مغربی صوبے فرح میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے. طالبان نے بتایا ہے کہ اس کے جنگجوؤں نے افغان نیشنل آرمی کے ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے، حالانکہ اس خبر کا آزادانہ ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی. اس سے علیحدہ اطلاعات میں افغان حکومت نے بتایا ہے کہ خود کش بمبار نے بدھ کے صبح کابل سے باہر ملک کے سب سے بڑے قید خانے پر حملہ کیا، جس میں جیل کے کارکنوں اور سیکیورٹی عملے سمیت 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. کسی نے فوری طور پر اس خودکش حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے افغان فورسز کی تعریف کی ہے جنہوں نے طالبان سے لڑائی میں بھرپور مقابلہ کیا ہے، باوجود کہ پچھلے سال اگست ستمبر میں اس کے 1000 سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں. امریکہ کے انسٹیٹیوٹ آف پیس میں منگل کی شام خطاب کرتے ہوئے میٹس نے افغان فوج کی تعریف کی جنہوں نے طالبان کو ضلعی اور صوبائی صدر مقامات پر قبضہ کرنے سے روکا اور افغان انتخابات کو تہ و بالا نہیں کرنے دیا. میٹس اور امریکہ کے چوٹی کے جنرل جوزف ڈنفرڈ نے اتفاق کیا کہ طالبان کے ساتھ علاقائی سلامتی کے لیے مفاہمت آگے بڑھ رہی ہے، لیکن میٹس نے کہا کہ یہ انتہائی تکلیف دہ ہے کہ پیش رفت اور پرتشدد کاروائیاں ایک ہی وقت میں آگے بڑھ رہی ہیں. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ ایک امریکی فوجی عہدیدار برگڈال کی رہائی کے بدلے میں گوانٹنامو بے سے جن 5 افغان طالبان کو چھوڑا گیا ہے وہ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر پہنچ گئے ہیں. اب وہ طالبان کے ان نمائندوں میں شامل ہو گئے ہیں جو افغانستان میں امن کے لیے مذاکرات کریں گے. کابل میں کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ پیش رفت امن معاہدے کے لیے طالبان کی خواہش کو ظاہر کرتی ہے. امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ہم نے یہ رپورٹ دیکھی ہے اور یہ طالبان پر منحصر ہے کہ وہ اپنے نمائندے چنیں، تاہم ہماری یہ توقع ہے کہ یہ لیڈر جنگ کے خاتمے سے متعلق پرامن حل کے لیے کام کریں گے. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ ٹی پی سی کے ارکان سے متعلق کسی بھی نظر ثانی میں یہ مقصد شامل ہوگا. رہا کیے جانے والے 5 طالبان کا تعلق ان کے مرکز جنوبی افغانستان سے ہے. امریکہ یمن میں جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے تاکہ وہاں 3 سے زیادہ عرصے سے جاری جنگ کے ایک دیر پا اور پرامن حل کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں کو مدد مل سکے. امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ کے تمام متحارف فریق امن مذاکرات میں اکٹھے ہوں تاکہ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کو انہیں سویڈن میں جمع کرنے کا موقع مل سکے، اور ہم یہ اگلے 30 میں کرنا چاہتے ہیں. میٹس واشنگٹن میں منگل کی شام ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جنگ بندی تمام متحارف فریقوں کو جنگ سے پیچھے ہٹنے اور اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے مارٹن گریفتھ سے ملاقات کی اجازت دے گی. انڈونیشیا کے اس مسافر طیارے کے ملبے کی نشاندہی ممکنہ طور پر ہو گئی ہے جو پیر کی صبح جکارتا سے روانہ ہونے کے فوراً بعد جاوا سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا اور جس میں سوار عملے سمیت 189 افراد ہلاک ہو گئے تھے. فوج کے سربراہ ہادی تاجانتو نے بدھ کے روز کہا کہ عہدیداروں کو پختہ یقین ہے کہ انہوں نے لائن ایئر کی فلائٹ 610 کے ملبے کا سراغ لگا لیا ہے. نیوی آفیسر ہارس جوکو نگروہ نے انڈونیشی ٹیلیویژن اسٹیشن کو بتایا کہ 22 کا ایک ٹکڑا منگل کی رات ملا ہے اور غوطہ خور اس کا جائزہ لینے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں. ملبے کی نشاندہی ہونے کے بعد فلائٹ کے ڈیٹا ریکارڈر، بلیک باکس اور کاک پٹ کی بات چیت کا ریکارڈ دستیاب کرنے میں آسانی ہو جائے گی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے ملک میں ایک سیاسی شعلہ بیانی اور قانونی بحث چھڑ گئی ہے کہ وہ امریکہ میں پیدا ہونے والے ان بچوں کو امریکی شہریت دینے کے حق کو منسوخ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن کے والدین غیر قانونی تارکین وطن اور امریکی شہری نہیں ہیں. ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس تجویز پر اپنے مشیروں سے مشورہ کیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ پیدائش کے وقت شہریت کے حق کو منسوخ کرنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ٹرمپ کی اپنی جماعت کے قانون ساز اس معاملے پر مختلف رائے رکھتے ہیں. ایوان کے اسپیکر پال رائن نے تجویز کی مخالفت کی ہے. امریکی تعزیرات کی سختی سے بچنے کے لیے ایران ترکی کی قربت کے حصول کے لیے کوشاں ہے. ترکی ایران کی توانائی کا ایک اہم گاہک ہے. منگل کے روز ترکی نے ایران کے خلاف تعزیرات کی مخالفت کا اعادہ کیا جو 4 سے لاگو ہوں گی. ذرائع ابلاغ کے مطابق جرمنی میں ایک سابق مرد نرس نے منگل کے روز ایک بیان میں 100 مریضوں کو ہلاک کرنے کا اعتراف کر لیا ہے. اس اعتراف کے بعد نرس نیلز ہوگل جرمنی میں زمانہ جنگ کے بعد کا سب سے بڑا سیریل کلر بن گیا ہے. سی این این اور دیگر عالمی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق 41 نیلز ہوگل نے سال سن 2000 سے 2005 کے دوران شمالی جرمنی کے دو ہسپتالوں میں ملازمت کے دوران 34 سال سے 96 سال کی عمر کے مریضوں کو مارنے کا اعتراف کیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو ابھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت 7:11 ہو چکے ہیں اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:11 ہوئے ہیں۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے سپریم کورٹ نے سزائے موت کی منتظر مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو توہین مذہب کے الزام سے بری کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے خلاف کئی شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے اور کئی مقامات پر مظاہرین نے شاہراہوں پر دھرنا دے دیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
چیف جسٹس پاکستان جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم عدالت عظمیٰ کی 3 رکنی بینچ نے آسیہ بی بی کی اپیل پر محفوظ فیصلہ بدھ کی صبح سنایا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا اور جسٹس میاں مظہر عالم بھی بینچ کا حصہ تھے۔ بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف دائر آسیہ بی بی کی اپیل منظور کر لی گئی ہے اور اگر وہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں تو انہیں فوری رہا کر دیا جائے۔ آسیہ بی بی کو نومبر 2010 میں پنجاب کی ایک مقامی عدالت نے توہین مذہب کا الزام ثابت ہونے پر موت کی سزا سنائی تھی، جسے بعد ازاں لاہور ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا تھا۔ آسیہ بی بی نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اکتوبر 2014 میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی، جس پر عدالت عظمیٰ نے 8 اکتوبر کو مختصر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ جون 2009 میں صوبہ پنجاب کے ضلع شہوپورہ میں واقع اپنے گاؤں کی خواتین کے ساتھ بحث و تکرار کے دوران پیغمبر اسلام اور اسلام کی توہین کی مرتکب ہوئی تھیں۔ آسیہ اس الزام سے انکاری رہی ہیں اور اپنے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درج ہونے کے بعد سے وہ جیل ہی میں قید رہی ہیں۔ عدالت کے فیصلے کے بعد آسیہ بی بی کے وکیل سیف الملوک نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ استغاثہ ان کی موکلہ کے خلاف شواہد فراہم کرنے میں ناکام رہا۔
I think ultimately Asia Bibi got justice from the Supreme Court of Pakistan. The prosecution failed to prove the case against the Asia Bibi.
سیف الملوک نے مزید کہا کہ آسیہ بی بی کی رہائی کے فیصلے کے بعد انہیں سیکیورٹی خطرات کا سامنا ہے۔ سیف الملوک آسیہ بی بی کے مقدمے میں بحیثیت وکیل پیش ہونے پر پہلے بھی کئی بار سیکیورٹی خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ دوسری جانب استغاثہ کے وکیل غلام مصطفیٰ چودھری نے آسیہ بی بی کی رہائی کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔
ابھی ڈیٹیل ججمنٹ کی کاپی لیتے ہیں، پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ریویو کا اگر سکوپ نکلا تو ضرور ہم کریں گے، کیونکہ ہم قانون پہ یقین رکھتے ہیں اور قانون کے مطابق ہی چلنا چاہتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی معاملہ جو ہے نا قانون سے باہر جائے۔
دوسری طرف آسیہ بی بی کی اپیل کا فیصلہ آنے کے بعد مذہبی جماعت تحریک لبیک یا رسول اللہ نے عدالتی فیصلے کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہے۔ تنظیم کے کارکنوں اور مشتعل مظاہرین نے کئی شہروں میں احتجاج کیا ہے، جس دوران جلاؤ گراؤ کی بھی اطلاعات ہیں۔ احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد کے انتہائی حساس علاقے ریڈ زون کی سیکیورٹی کو بھی بڑھا دیا گیا ہے۔ تحریک لبیک کے کارکنوں نے راولپنڈی اور اسلام آباد کو ملانے والے فیض آباد انٹرچینج کو بھی بند کر دیا ہے۔ ادھر کراچی اور لاہور میں بھی مختلف مقامات پر مذہبی جماعتوں کے کارکنوں نے ٹائر جلا کر ٹریفک بلاک کر دی ہے، جبکہ کراچی کے کئی مرکزی مقامات اور شاہراہوں پر بھی مظاہرین موجود ہیں، جن کے باعث ٹریفک معطل ہو گئی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور پنجاب میں بھی عوامی اجتماعات پر ایک دفعہ 44 نافذ ہونے کے بعد مظاہرے جاری ہیں۔ دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور سڑکوں کی بندش سے لوگوں کو خاصی پریشانی کا سامنا ہے۔ لاہور سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے سمن خان نے۔
آسیہ بی بی کو بری کیے جانے کے خلاف کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں تحریک لبیک کے سربراہ خادم حسین رضوی کی قیادت میں چیئرنگ کراس پر احتجاج شروع ہوا، جو پھیلتے پھیلتے شہر کی ہر سڑک پر پہنچ گیا ہے۔ بابو صابو، رنگ روڈ سمیت لاہور کو آنے اور جانے والی شاہراہیں بھی بند کر دی گئیں۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے تحت صوبے بھر میں عوامی اجتماعات پر پابندی عائد کر دی ہے، جو 31 اکتوبر سے 10 نومبر تک نافذ العمل رہے گی۔ دھرنے، جلسے جلوس اور ریلیوں پر پابندی کے باوجود شہر میں امن و امان کی صورتحال ناقص ہے اور شہری راستے بند ہونے کے باعث ٹریفک میں گھنٹوں پھنسے رہنے پر مجبور ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے احتجاجی مظاہروں کے باعث لیاری ایکسپریس وے، کراچی اور حیدرآباد کے دونوں روٹس کو بند کر دیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی فیض آباد انٹرچینج احتجاج کے باعث مکمل طور پر بند ہے، جبکہ ایکسپریس وے شکریال کے پاس سے اور جی ٹی روڈ گوجر خان سے بند ہے۔ پشاور، کوئٹہ، آزاد کشمیر سمیت تمام شہری اور دیہی علاقوں میں مظاہرین نے ٹائر جلا کر عدالتی فیصلے کے خلاف غم و غصے کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر صارفین اس احتجاج کے باعث انہیں پیش آنے والی مشکلات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کے علاوہ جے یو آئی، جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی جماعتوں نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔
میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آسیہ مسیح کا نام اے سی ایل میں ڈالا جائے اور ان کو باہر جانے نہ دیا جائے، اس لیے کہ جب بھی اس طرح جرم کا ارتکاب جس نے بھی کیا ہے تو مغرب فوری طور پر اس کو اپنے ہاں وی آئی پی بناتا ہے۔
جماعت اسلامی کی جانب سے ملی یکجہتی کونسل کا ہنگامی اجلاس 1 نومبر کو لاہور میں طلب کیا گیا ہے، جس میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ سمن خان، اردو بی او اے، لاہور۔
اور کراچی میں بھی جگہ جگہ احتجاج اور دھرنے دیے گئے ہیں، جس کے باعث شہریوں بالخصوص طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی رپورٹ دے رہے ہیں کراچی سے محمد ثاقب۔
آسیہ بی بی توہین رسالت کیس میں فیصلہ آنے کے بعد ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایک درجن سے زائد مقامات پر احتجاجی مظاہرے اور دھرنے دیے گئے۔ کراچی کی اہم شاہراہ فیصل، ایم اے جناح روڈ، یونیورسٹی روڈ، صدر، شاہراہ پاکستان، کورنگی انڈسٹریل ایریا، ہب ریور روڈ، ٹاور اور دیگر مقامات پر مذہبی جماعتوں کے کارکنوں نے احتجاجی دھرنا دیا اور ٹریفک کی روانی کو معطل کر دیا۔ ٹریفک معطل رہنے اور حالات کے پیش نظر اکثر اسکولوں میں جلد چھٹی دے دی گئی۔ تاہم سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کو اسکول سے بچوں کو لانے میں دقت کا سامنا کرنا پڑا۔
جب اسکول سے بچوں کو وین لینے گئی ہے تو اس میں بھی بہت مشکل کا سامنا رہا ہے۔ وین ڈرائیور کا کہنا تھا کہ کم از کم 2 گھنٹے اضافی لگے اس کو بچوں کو ڈراپ کرنے میں۔
یونیورسٹی روڈ سے ہم آئے تو یہ پیپل سیکرٹیریٹ کے پاس روڈ ٹریفک جیم تھا، تو اس کے بعد متبادل رستے اختیار کرنا پڑے اور دفتر پہنچنے میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے کی تاخیر ہوئی۔
جو دفتر کا سفر 20 منٹ میں طے ہوتا تھا، تقریباً آج 1 سے 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ لائنز ایریا بند، وہاں سے جو ہے نمائش بند، ایم اے جناح روڈ بند ہو گیا، پیپل سیکرٹیریٹ پہ الگ ٹریفک جیم۔
کچھ ایسی ہی صورتحال کالجز اور جامعات میں بھی رہی۔ احتجاج اور دھرنوں کے باعث شہریوں کو پیش آنے والی مشکلات کے ساتھ کاروباری سرگرمیاں بھی شدید ماند رہیں۔ کراچی بندرگاہ سے سامان لانے اور لے جانے کا کام بھی سست روی کا شکار رہا۔ دوسری جانب احتجاج کا سلسلہ شام گئے تک جاری ہے۔ احتجاج کرنے والوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نعرے بازی کی اور ملزمہ آسیہ بی بی کو پھانسی دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان اور ایران نے مغوی بارڈر سیکیورٹی اہلکاروں کی بازیابی کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ بلوچستان کی سرحد سے متصل ایرانی علاقے میں پاسداران انقلاب سمیت 14 ایرانی بارڈر سیکیورٹی اہلکار اغوا ہو گئے تھے۔ کلدم شدت پسند تنظیم جیش العدل نے ان کے اغوا کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے سارا حسن نے۔
ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف منگل کی شب مختصر دورے پر اسلام آباد پہنچے، جہاں بدھ کی صبح انہوں نے اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی اور بعد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں باہمی تعاون اور علاقائی امور پر بات چیت کی گئی، جبکہ ایران کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی کے مطابق ایران اور پاکستان کے وزراء خارجہ کی ملاقات میں مغوی ایرانی سرحدی محافظوں کی رہائی کے لیے اقدامات میں تعاون کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ کے دورے کا مقصد سرحدی محافظوں کی بازیابی کے لیے پاکستان کی سول اور عسکری حکام سے بات کرنا ہے۔ یاد رہے کہ 16 اکتوبر کو بلوچستان سے متصل ایرانی سرحد پر سے پاسداران انقلاب سمیت سرحدی محافظوں کو اغوا کر لیا گیا تھا، جس کے بعد کالعدم شدت پسند تنظیم جیش العدل نے ان کی اغوا کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے رہائی کے لیے شرائط عائد کی تھیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ ایک ایسے وقت پر پاکستان آئے ہیں جب چند روز قبل ہی پاکستان نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یمن کے تنازع کے حل میں وہ سعودی عرب اور ایران کے مابین ثالث کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ تجزیہ کار یمن کے جنگ کے خاتمے میں پاکستان کے بحیثیت ثالث کردار ادا کرنے سے زیادہ پر امید نہیں ہے۔ تجزیہ کار دلت مسعود کہتے ہیں کہ جنگ کے خاتمے کے لیے سعودی عرب اور ایران کو اپنے رویے بدلنا ہوں گے۔
اس وقت جس قسم کی کشمکش ہے سعودی عربیہ میں اور ایران میں، سعودی عربیہ نے اسرائیل سے بھی اپنے تعلقات بہت وسیع طور سے بڑھائے ہیں اور مضبوط کیے ہیں تاکہ ایران کو دبایا جائے، تو ایک یہ پاور سٹرگل چل رہی ہے پورے مشرق وسطی میں ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس میں یہ ضرور ہے کہ اپنی خواہشات ظاہر کرے اور لیکن کوئی خاص تبدیلی نہیں لا سکتا۔
سعودی عرب کا کہنا ہے کہ یمن میں ایران حوثی باغیوں کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں جبکہ ایران ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ ادھر یمن میں حوثی باغیوں کے خلاف سعودی کمان میں اتحادی افواج کے آپریشن کو بھی ختم کرنے کے اعلانات سامنے آ رہے ہیں۔ اس سعودی اتحاد میں شامل امریکہ نے یمن کے محاذ کو بند کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ یمن کے تباہ کن اور متنازع جنگ سے انسانی بحران پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ سارا حسن، اردو وی او اے۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com۔
امریکہ یمن میں فائر بندی پر زور دے رہا ہے تاکہ اقوام متحدہ کی ان کوششوں کو تقویت مل سکے جن کا مقصد 3 برس سے زائد عرصے سے جاری جنگ کا دیر پا اور پرامن حل تلاش کیا جا سکے۔ وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
امریکہ کے وزیر دفاع جم میٹس نے واشنگٹن کے یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یمن کے تنازع کے حل کی طرف بڑھا جائے۔
The longer term solution, and by longer term I mean 30 days from now, we want to see everybody around a peace table based on a ceasefire, based on a pullback from the border۔
امریکی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ دیر پا حل کے لیے ضروری ہے کہ اگلے 30 روز کے لیے فائر بندی کرتے ہوئے تمام متعلقہ فریق امن مذاکرات کے لیے اکٹھے ہوں۔ دیر پا حل سے مراد سرحدوں سے واپس ہونا اور بم گرانے جیسی کارروائیوں کو روکنا ہے تاکہ خصوصی نمائندے مارٹن گرفتس ان متعلقہ فریقوں کو سویڈن میں اکٹھا کر سکیں اور جنگ کے خاتمے کے بارے میں بات چیت ہو سکے۔ گرفتس اپنا کام جانتے ہیں اور صرف اسی طریقے سے ہم اس مسئلے کو حل بھی کر سکتے ہیں۔ یمن کی اس جنگ میں اب تک ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس لڑائی کا آغاز ایران کی پشت پناہی والے ہوتی باغیوں نے کیا تھا جب انہوں نے بین الاقوامی سطح پر تسلیم حکومت سے ملک کے کئی حصوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی ابتدا کی۔ ان میں ملک کا دارالحکومت بھی شامل تھا۔ 3 سال پہلے سعودی عرب کی قیادت میں ایک اتحاد نے یمن کے صدر عبدالربو منصور ہادی کی حمایت میں ہوتیوں کے خلاف فضائی حملوں کا آغاز کر دیا اور ہزاروں فوجیوں کو بھی تعینات کیا گیا۔ انسانی حقوق کے علم بردار گروپ کہتے ہیں کہ اس فضائی مہم میں شہریوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک اور زخمی ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے گرفس نے ستمبر میں بھی متحارب گروہوں کو جنیوا میں اکٹھا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ہوتی وفد کی شرکت ممکن نہ ہو سکی، جس کی وجہ یہ تھی کہ عہدیداروں نے سلامتی کی ضمانت نہ ملنے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ بیزے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے منگل کے روز پٹسبرگ کے ٹری آف لائف سینیگاگ کا دورہ کیا جہاں گزشتہ ہفتے کے روز ایک مسلح شخص نے مذہبی تہروات کی سروس کے دوران 11 یہودی عبادت گزاروں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
صدر ٹرمپ اور خاتون اول کے ساتھ صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کوشنر اور ان کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ نے بھی یہودی عبادت گاہ کا دورہ کیا۔ جیرڈ کوشنر یہودی ہیں، اور ایوانکا ٹرمپ نے بھی ان سے شادی کے بعد یہودی مذہب اختیار کر لیا تھا۔ صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ نے مرنے والے تمام 11 افراد کے لیے آویزہ کیے گئے یہودی مقدس نشان سٹار آف ڈیوڈ یعنی حضرت داؤد کے ستاروں پر ایک ایک پتھر رکھا۔ قبروں یا مرنے والوں کی یادگاروں پر پتھر رکھنا یہودیوں کی قدیمی روایت ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس دورے کے دوران یہودی عبادت گاہ کے نزدیک بہت سے لوگوں نے احتجاجی مارچ کیا، جن کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کو سیناگوگ کا دورہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سیناگوگ کے قریب رہنے والی ایک خاتون کیسی وولف کہتی ہیں،
I think the president's visit was very much a distraction.
وہ کہتی ہیں، میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کا دورہ یقینی طور پر ایک رکاوٹ تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ قریب رہنے والی ایک شہری کی حیثیت سے میرے لیے وہاں جانا اور ماتم کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ علاقے کی ایک اور رہائشی ارسلا وین کا کہنا ہے، کہتی ہیں، اگر وہ نہ آتے تو یہ لوگ کہتے کہ صدر ٹرمپ نے یہاں نہ آ کر کچھ اچھا نہیں کیا۔ یہ بہت مشکل ہے، میں تو وہاں داخل بھی نہ ہو پائی کیونکہ وہاں خون بکھرا ہوا تھا۔ مظاہرین اور کچھ سیاستدانوں اور یہودی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ صدر جب تک سفید فام قوم پرستی کو مسترد نہیں کرتے، انہیں وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس ہلاکت خیز واقعے کا شکار ہونے والوں میں سے پہلے شخص کی تدفین منگل کے روز کر دی گئی۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آئیے اب ایک خصوصی رپورٹ سنتے ہیں جو ہماری ساتھی شہناز عزیز نے تیار کی ہے۔ بہت ساری ہولناک خبریں سہرائے تھر سے سامنے آئی ہیں کہ افلاس اور فاقہ کشی کے ستائے ہوئے درجنوں مردوں، عورتوں اور بچوں نے خودکشی کر لی۔ سینیٹر کرشنا کماری کوہلی اسی ریگستان کی بیٹی ہیں اور غربت اور بیگار کے جبر سے بخوبی واقف ہیں۔ شہناز عزیز نے ان سے اور دیگر ماہرین سے بات کی ہے کہ اس المیہ کی وجوہات اور سدباب کیا ہیں۔ کرشنا کوہلی نے اس کی تردید کی کہ یہ واقعات صرف اقلیتی ہندو برادری تک محدود ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
نہیں، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کا کوئی ہے کہ بھائی کوئی ہمیں کوئی تنگ کر رہا ہے یا ہمیں کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے، یہ بالکل بھی نہیں ہے۔ غربت کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے، پھر اس میں اور بھی مسائل آ جاتے ہیں کہ کم عمری میں شادی ہوتی ہے اس وجہ سے ہوتا ہے، یا پھر بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔
ڈاکٹر اشوک بختانی تھر کے مسائل پر ایک عرصے سے کام کرتے رہے ہیں، سماجی کارکن ہیں۔ آپ اگر مجھے بتائیں کہ جو واقعات حالیہ دنوں میں پیش آئے، کیا مسائل ہیں ان کے؟
آبادی تقریباً 17 لاکھ ہے، اور 60% جو تھرپارکر کی آبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ 30 سال کا یہ تجربہ یہ کہتا ہے کہ غربت اور بھوک، بے روزگاری، بنیادی سہولیات کا فقدان، بد انتظامی، کنسرن ڈپارٹمنٹس کا ڈیلیور نہیں کرنا، قرضہ جات میں غریب لوگوں کا ڈوب جانا، زمیندار، منی لینڈرز اور گارنٹرز کو فائدہ ہونا، یہ ایک نئی چیز، نیا ڈائنامک سامنے آیا ہے کہ جو گارنٹرز ہیں وہ وہی ٹریڈیشنل منی لینڈرز ہیں، زمیندار ہیں، ان کو پیسہ مل جاتا ہے، لیکن جو غریب ہے، جو قرض لیتا ہے، وہ اس میں اور زیادہ ڈوب جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو ہمارا سب سے ولنریبل جو طبقہ ہے ہماری پاپولیشن کا، وہ غریب خواتین ہیں۔
میرا خیال ہے فوری طور پر اس میں ایک چیز تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے کہ یہ جو قرضوں کا مسئلہ ہے،
سینٹرل گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہے اور نوٹیفکیشن نکالا ہے، سب تمام جو بھی این جی اوز ہے یا جو بھی بینکس ہے جو اس طرح کے فنڈنگ وغیرہ دے رہے، قرضہ دے رہے ہیں اور اس کا وہ جو مانگ رہے ہیں ان کو روک دیا گیا ہے۔ میں نے خود جا کے بلال صاحب سے بات کی تھی کہ یہ خودکشی کا ایک مین وجہ یہ ہے تو اس کو روکا جائے، تو انہوں نے پھر بھی یہ بینکوں کو روکا ہے۔
ہمارے ساتھ ڈاکٹر مہدی حسن بھی شامل ہیں، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے۔ گو کہ یہ سلسلہ گزشتہ 5 برس سے جاری ہے، مگر اچانک بڑا تشویشناک اضافہ ہوا ہے، خاص طور پہ خشک سالی کا جو مسئلہ ہے وہ بنیادی وجہ ہو سکتا ہے۔
جہاں تک خشک سالی کا تعلق ہے، وہاں جو کچھ کرنا چاہیے حکومت کو وہ نہیں کر رہے۔ ہم نے کئی دفعہ کہا بھی ہے کہ حکومت کو سنجیدگی کے ساتھ وہ قحط کی جو صورتحال ہے اس کو دور کرنے کے لیے پانی خاص طور پہ اور خوراک کا بندوبست کرنا چاہیے۔ زیادہ تر اس کا شکار بچے ہو رہے ہیں،
کرشنا، آپ مجھے بتائیے کہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو آپ کے خیال میں خصوصی طور پہ خشک سالی کو دور کرنے کے لیے، اور اگر خشک سالی کی وجہ سے لوگوں کے مال مویشی مر رہے ہیں؟
وہ تو مین مسئلہ ان کا پانی کا ہے، تو وہ بھی ہم لوگ ابھی ٹینکر کے ذریعے ہم لوگ مختلف گاؤں میں پہنچا رہے ہیں پانی، دیوالی کے لیے اس میں بھی پیکیج وغیرہ دے رہے ہیں، اور ہیلتھ کے حوالے سے وہ ڈاکٹر کا بڑا مسئلہ تھا، گورنمنٹ کی طرف سے وہاں لیڈی ڈاکٹر کو ایمرجنسی میں وہاں بھیج رہے ہیں، اس طرح جلدی کچھ ہو نہیں سکتا، تو ہم ٹیمپرری یہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں کہ ان کو آٹا وغیرہ اور یہ پیکیج وغیرہ فوڈ کا اور یہ چیزیں دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ صرف سندھ گورنمنٹ اکیلی کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے جو ہمیں بالکل سپورٹ نہیں کر رہی ہے، اتنی پاپولیشن ہے کتنی زیادہ اور اس میں کام کرنا تھوڑا مشکل ہے۔
دیکھیے بات یہ ہے، اس میں کوشش کرنی چاہیے ان کو، اگر پانی کی کمی ہے تو کوشش کریں پانی پہنچائیں، اگر خوراک کی کمی ہے، یہ جو دواؤں کا کہہ رہی تھی علاج نمبر ٹو ہے، نمبر ون ان کے لیے خوراک کی فراہمی ہے، ان کو چاہیے کہ جو فلنتھروپسٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور پاکستان کی اللہ کے فضل سے دنیا میں ان ملکوں میں شامل ہے جہاں لوگ خیرات میں بہت دلچسپی لیتے ہیں اور بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، تو اگر یہ صحیح رابطہ کریں اور اس کو صحیح پبلسائز کریں اس پرابلم کو، تو بہت لوگ تیار ہو جائیں گے مدد کرنے کے لیے، انہوں نے اس کو پبلسائز ٹھیک نہیں کیا ہوا وہاں کے مسئلے کو، غالباً اس لیے کہ اس کا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے، اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو بھی انوالو کرنا چاہیے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، صرف صوبائی مسئلہ نہیں ہے۔
میں اس ساری مسائل کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جیسے مطلب میڈیکل فیلڈ میں جو علاج ہوتا ہے، ایک سمپٹومیٹک ہوتا ہے، ایک ڈائگنوسٹک ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا ہوا ہے اب تک، یہ سب سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے۔
شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے آئی جی تبادلہ کیس سے متعلق کیس کی سماعت کی ہے اور مختلف احکامات جاری کیے ہیں۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
آئی جی اسلام آباد تبادلہ کیس کی سماعت ہوئی، جس میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے گزشتہ روز وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری کے آئی جی کے تبادلے سے متعلق بیان پر نوٹس لیتے ہوئے انہیں فوری طور پر طلب کر لیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ فواد چودھری نے گزشتہ روز غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، انہوں نے زوم آنی بات کی جبکہ فواد چودھری کا بیان عدالتی کاروائی کے حوالے سے تھا۔ وزیر اعظم اور کابینہ کو انتظامی فیصلوں کا مکمل اختیار ہے، لیکن خلاف قانون اقدامات پر سوال پوچھیں گے۔ سپریم کورٹ نے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اعظم سواتی کو بھی طلب کر لیا اور کہا کہ اعظم سواتی ٹی وی پر کہتے پھرتے ہیں کہ عدالت کو وضاحت دوں گا، تو وہ آج عدالت کیوں نہیں آئے؟ عدالتی حکم پر فواد چودھری عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ سپریم کورٹ کا بہت احترام کرتا ہوں، کوئی شخص سپریم نہیں، صرف آئین سپریم ہے، عدالت کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ عدالت سے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ ملک آئین کے مطابق چلے گا، جبکہ اختیارات سے تجاوز پر عدلیہ کو مداخلت کرنے کا حق ہے۔
پالیسیز جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، پالیسیز وہ بنائیں گے، پالیسیز ان کی چلیں گی، اور اس کے مطابق جو ہے وہ ملک آگے بڑھے گا۔ آئین اور قانون جو ہے وہ سپریم ہے، ان کے مطابق معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے، اور آئین اور قانون میں ٹریکٹومی آف پاورز ہے، تقسیم ہے اختیارات کی، سب کو پتہ ہے پارلیمنٹ کا کیا اختیار ہے، عدلیہ کا کیا اختیار ہے اور حکومت کا کیا اختیار ہے۔
عدالت نے ملک میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر سماعت جمعہ تک ملتوی کر دی اور وفاقی وزیر اعظم سواتی سے ان کی اور بچوں کی جائیداد کی تمام تفصیلات کل تک طلب کر لیں۔ دوسری جانب باجوڑ ایجنسی سے آئے پختون مشران کی موجودگی میں اعظم سواتی کے بیٹے عثمان سواتی نے متاثرہ خاندان سے معافی مانگ لی ہے، لیکن معاملہ سپریم کورٹ میں ہے اور ابھی اس حوالے سے عدالت کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ عدالت نے حکم دیا کہ متاثرہ خاندان چاہے تو اعظم سواتی اور ان کے بیٹے کے خلاف ایف آئی آر درج کی جائے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر کے فارم ہاؤس میں گائے گھس جانے پر اس کے مالکان کو خواتین اور بچوں سمیت گرفتار کر لیا گیا تھا، جبکہ آئی جی اسلام آباد کو فون نہ سننے کی پاداش میں عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ علی رانا، اردو، وی او اے، اسلام آباد۔
حکومتی پالیسی نہ ہونے کے باعث اگر ایک طرف قبائلی علاقوں میں کوئلہ کانوں کی غیر قانونی کھدائی کو فروغ مل رہا ہے تو دوسری طرف ان کانوں میں حادثات سے قیمتی جانوں کا ضیاع کا سلسلہ جاری ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی اس بارے میں ایک رپورٹ۔
حکومتی پالیسی نہ ہونے کے باعث اگر ایک طرف قبائلی علاقوں میں کوئلہ کے کانوں میں غیر قانونی کھدائی کو فروغ مل رہا ہے تو دوسری طرف ان کانوں میں حادثات سے قیمتی جانوں کے ضیاع کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پچھلے چند ہفتوں سے پشاور کے قریب نیم قبائلی پٹی درہ دمخیل کے کوئلہ کے کانوں میں ہونے والے حادثات میں لگ بھگ 40 کانکن ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار نہ صرف بلوچستان کے کوئٹہ بلکہ ملک بھر کے معدنیات کے کانوں میں ہونے والے حادثات میں سب سے زیادہ ہے۔ کوئلہ کانوں کے مالکان کی تنظیم کے ایک عہدیدار ظفر آفریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کانوں میں احتیاطی تدابیر نہ ہونے کے برابر ہے۔
یہ جو دیتے ہیں یہ پیچھے گدار کو دیتے ہیں، پیچھے گدار صرف مال نکالتا ہے اور اس کی سیفٹی نہیں لگاتے، اس میں جو لکڑی لگتا ہے وہ لگاتے نہیں ہے، تیسی ہو جاتی ہے، یہ مائنوں میں حادثے ہو جاتے ہیں اور کوئلہ گر جاتا ہے۔
وفاق کے زیر انتظام سابق قبائلی علاقوں میں معدنیات کے شعبے کے انتظام و انسرام کے لیے ایک ڈائریکٹوریٹ قائم ہے اور اس محکمے نے درہ دمخیل اور اگزے اور ہنگو سے منسلک نیم قبائلی علاقوں میں کوئلہ سمیت معدنیات کی دیگر کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو حادثات میں مدد فراہم کرنے کے لیے مراکز قائم کیے ہیں، مگر ان مراکز میں ظفر خان کے بقول تربیتہ عملے اور اوزار کی کمی ہے، جس کی وجہ سے حادثات میں زیادہ تر لوگ مدد نہ ملنے کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی وزیر معدنیات ڈاکٹر امجد علی خان نے کوئلہ کے کانوں میں ہونے والے حادثات کے بارے میں اپنا موقف کچھ یوں بیان کیا۔
یہ جو کوٹا ایریا ہے یہ ہماری موقع سے کو ٹرانسفر ابھی تک نہیں ہوا، تو اس وجہ سے ہم اس میں کوئی عمل دخل نہیں کر سکتی۔ وہاں کی انلیگل مائننگ بھی ہو رہی ہے، انلیگل سمگلنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس قسم کی انسیڈنٹ جو ہو رہی ہے جس کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، اس کے لیے ان کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔
کوئلہ کانوں کے مالکان یا حکومت کی طرف سے حادثات کا شکار ہونے والے کانکنوں کے لواحقین کے ساتھ تو وقتی طور پر مالی امداد کی جا رہی ہے، مگر یتیم بچوں اور بیواؤں کی کفالت کا کوئی مستقل نظام نہ ہونے سے متاثرہ خاندار عمر بھر کے لیے مجبور بننے والوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
سن 1868 میں امریکی آئین کا حصہ بننے والی 14ویں ترمیم کے تحت ان تمام افراد کو امریکی شہریت کا حق دیا گیا تھا جو ایسے گھرانوں میں پیدا ہوئے جنہیں افریقہ سے غلام بنا کر امریکہ لایا گیا تھا۔ 1898 میں امریکی سپریم کورٹ نے اس ترمیم کا اطلاق ان لوگوں پر بھی کیا جو امریکہ میں ان لوگوں کے گھر پیدا ہوئے جو امریکی شہری تو نہیں لیکن اس ملک میں قانونی طور پر مقیم ہیں۔ حال ہی میں صدر ٹرمپ نے آئین کی 150 سال پرانی اس شق میں تبدیلی کا اشارہ دیا ہے۔ کیا شہریت کے قوانین میں کوئی تبدیلی کرنا صدر ٹرمپ کے لیے آسان ہوگا؟ کیا ایسی کسی تبدیلی کو عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اس معاملے پر ہمارے نمائندے عمران جدون نے کچھ شہریوں سے رائے معلوم کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں ایسے افراد کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کو امریکی شہریت نہ دی جائے جو امریکی شہری یا مستقل رہائشی نہیں ہے۔ ٹرمپ 6 نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے پہلے امیگریشن کو انتخابی مہم میں ایک بڑے مسئلے کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ حال ہی میں ایچ بی او کو دیے گئے ایک انٹرویو میں جو 4 نومبر کو نشر ہوگا، ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے قانونی ماہرین نے انہیں بتایا ہے کہ وہ پیدائش پر شہریت کے حق کے قانون میں بذات خود تبدیلی کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں اس پالیسی کو ختم کرنے کے حکم کو قانونی چیلنجز کا سامنا ہوگا، کیونکہ آئین کے مطابق امریکہ میں پیدا ہونے والے یا امریکی شہریت حاصل کرنے والے تمام افراد امریکی شہری ہیں اور ہر اس امریکی ریاست کے شہری ہیں جہاں وہ رہائش پذیر ہیں۔ تاہم کچھ کنزرویٹوز کے مطابق اس ترمیم کا مقصد صرف امریکہ میں رہنے والے مستقل امریکی شہریوں کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کو امریکی شہریت دینا ہے۔
اس وقت میں واشنگٹن ڈی سی کے تاریخی نیشنل مال پر موجود ہوں جہاں ہر سال امریکہ اور دنیا بھر سے کروڑوں ٹورسٹ آتے ہیں۔ ہم نے یہاں چند لوگوں سے صدر ٹرمپ کے سٹیزن شپ بائی برتھ کے حق کو ختم کرنے کے منصوبے کے بارے میں ان کی رائے لی۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ رائے کیا ہے۔
میں جانتا ہوں کہ یہاں پیدا ہونے والوں کو آئینی طور پر شہریت مل جاتی ہے، لیکن ایسا پرانے وقتوں میں بہتر تھا جب ملک ترقی کر رہا تھا۔ میرے خیال سے اب اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے.
اس پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں. مجھے یقین ہے کہ آئینی طور پر ایسا کیا ہی نہیں جا سکتا. میں خبروں میں سن رہا ہوں لیکن یہ جانتے ہوئے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے, ٹرمپ صرف ایک چال چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. کانگریس انہیں ایسا نہیں کرنے دے گی.
میرے خیال میں لوگوں کو یہاں صرف بچے پیدا کرنے اور انہیں امریکی شہری بنانے کے لیے نہیں آنا چاہیے. یہ ٹھیک نہیں ہے.
میرے خیال میں یہ اخلاقی طور پر غلط ہے. جب لوگ یہاں آتے ہیں اور بچہ یہاں پیدا ہو تو اسے شہریت کا حق ملتا ہے. ہم یہ حق کیسے چھین لیں؟
مجھے لگتا ہے کہ چھٹی پہ آ کر بچہ پیدا کرنے والوں کو شہریت نہیں ملنی چاہیے. امیگریشن کے لیے مؤثر قانونی طریقہ موجود ہے.
امدادی کارکنوں نے انڈونیشیا میں دریائے جاوا میں گر کر تباہ ہونے والے مسافر بردار طیارے کے مقام کو ممکنہ طور پر تلاش کر لیا ہے. یہ طیارہ جاکارتا سے پرواز کے کچھ منٹ بعد ہی دریا میں گر کر تباہ ہو گیا تھا. تفصیلی رپورٹ بیان کر رہی ہیں بہجت چلانی.
انڈونیشیا کے فوجی سربراہ ہادی تاجانتو نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ حکام کو بھرپور انداز میں اس بات پر یقین ہے کہ انہوں نے لائن ایئر کی پرواز JT610 کے ملبے کی جگہ کو تلاش کر لیا ہے. یہ مسافر بردار طیارہ پیر کے روز پرواز کے چند منٹ بعد رڈار سے غائب ہو گیا تھا. طیارہ قریبی جزیرے بنکا بیلیتنگ کے لیے روانہ ہوا تھا.
Dan pagi hari ini saya mendapatkan penjelasan dari Kapasarnas tentang titik terang adanya دکان کو.
انڈونیشیا کی فوج کے سربراہ ہادی جاجنتو بتا رہے ہیں کہ اب ہم اس مخصوص مقام پر اپنی توجہ مبذول کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ زیر آب جو ملبہ ہم نے دیکھا ہے وہ تباہ ہونے والے طیارے ہی کا ہے. اب ہم تلاش اور امدادی ادارے کے سربراہ اور پہلے بیڑی کے کمانڈر کے ساتھ مل کر اس مقام کا مشاہدہ کرنے والے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جو ملبہ دکھائی دے رہا ہے وہ تباہ ہونے والے طیارے ہی کا ہے. ملبے کا پتہ چلانے کے بعد طیارے کے کاک پٹ وائس ریکارڈر اور دوسری معلومات کو حاصل کرنا ممکن ہو سکے گا. بلیک باکس کہلانے والے ان آلات سے اہم معلومات حاصل کی جا سکیں گی اور یہ بھی کہ ہوا بازوں نے پرواز کے فوراً بعد طیارے کو واپس ایئرپورٹ پر لانے کی درخواست کیوں کی تھی. طیارے پر سوار تمام مسافر اور عملہ ہلاک ہو گیا تھا. ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 189 تھی. انڈونیشیا کی وزارت ٹرانسپورٹ نے تمام نئے 737 MAX 8 جیٹ طیاروں کے معائنے کا حکم دیا ہے. بیجے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
میانمار اور بنگلہ دیش اگلے ماہ روہنگیا پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل شروع کر رہے ہیں. میانمار کی اس مسلمان برادری کے لوگ اقوام متحدہ کی اس تنبیہ کے بعد بھاگ کر بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے تھے کہ ان کا قتل عام مسلسل جاری ہے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی.
میانمار کے وزیر برائے سماجی بہبود, امدادی کارروائی اور بحالی ون میٹ آئے نے وائس آف امریکہ کی برمی سروس کو بتایا ہے کہ نومبر کے وسط میں شروع ہونے والے واپسی کے اقدامات میں 5,000 روہنگیا پناہ گزینوں کو میانمار پہنچایا جائے گا. میانمار کی وزارت خارجہ کے مستقل سیکرٹری مائنڈ تھو بتاتے ہیں,
We have streamlined a lot of local directives in order to promote awareness on the repatriation among the returnees.
ہم نے مقامی طور پر سرکاری ہدایات کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ واپس آنے والے پناہ گزینوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ رکھا جا سکے. ہم عوامی پولیس کا ایک نظام بھی لا رہے ہیں جس میں پولیس اہلکاروں کے ساتھ مقامی برادریوں کے ارکان بھی شامل ہوں گے تاکہ امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے. بنگلہ دیش کے خارجہ سیکرٹری شاہد الحق کہتے ہیں,
ڈیفیکلٹ پروسیس بٹ سبار جدی پولیٹیکل ویل تھاکے تاہلے ایٹا ایکٹا فروٹفل اینڈ دے آنا سمبھو.
پناہ گزینوں کی واپسی کا یہ عمل پیچیدہ اور مشکل ہے. تاہم اگر متعلقہ حلقوں نے سیاسی عزم کا مظاہرہ کیا تو اس کے مفید نتائج برآمد ہو سکتے ہیں. حالیہ ملاقات کے بعد ہمیں یقین ہے کہ دونوں فریقین اس سلسلے میں سیاسی عزم رکھتے ہیں. 720,000 افراد پر مشتمل میانمار کی روہنگیا مسلمان برادری کے یہ لوگ گزشتہ سال اگست میں صوبے رکھائن سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے جب میانمار کی حکومت کی ایما پر فوج نے ان پر حملے شروع کر دیے تھے. میانمار نے گزشتہ ماہ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے جس میں اس نے پناہ گزینوں کی واپسی سے قبل بعض شرائط پوری کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا تھا جن میں ان لوگوں کے لیے سیکیورٹی کی ضمانت اور شہریت دینے کے لیے طریقہ کار وضع کرنا شامل ہیں. روہنگیا برادری کو 1982 میں نافذ ہونے والے ایک قانون کے تحت شہریت سے محروم کر دیا گیا تھا اور اس وقت سے یہ لوگ تکنیکی اعتبار سے بے وطن ہو کر رہ گئے ہیں۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
نیٹو اور اس کے اتحادی ممالک ناروے میں ایک بہت بڑی فوجی مشق کر رہے ہیں۔ سر جنگ کے خاتمے کے بعد یہ سب سے بڑی مشق ہے اور ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب روس اور نیٹو اتحادیوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
ان فوجی مشقوں کا مرکز ناروے ہے اور اسے ٹرائیڈنٹ جنکچر ایکسرسائز کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں 30 ممالک کے 40,000 سے زیادہ فوجی حصہ لے رہے ہیں۔ بری، بحری اور فضائی فوجی مشقیں مشرق میں فن لینڈ سے شروع ہو کر مغرب میں آئس لینڈ کے علاقوں میں کی جا رہی ہیں۔ یہ مشقیں روس کے سرحد کے قریب ہو رہی ہیں، جبکہ پچھلے ماہ روس نے بھی انہی علاقوں میں فوجی مشقیں کی تھیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولنبرگ نے کہا ہے کہ ان مشقوں کی نوعیت محض استعدادی ہے اور ہم کسی کو اشتعال دلانے کے لیے یہ کارروائی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے روس کو بھی مطلع کر دیا ہے، بلکہ اسے دعوت دی ہے کہ وہ ان مشقوں کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولنبرگ نے مزید کہا،
وی ڈونٹ وانٹ اے نیو کولڈ وار، وی ڈونٹ وانٹ اے نیو آرمز ریس، سو دیئرفور وی نیڈ ٹو ورک فار اے بیٹر ریلیشن شپ ود رشیا، اینڈ ایون ود آؤٹ اے بیٹر ریلیشن شپ ود رشیا وی نیڈ ٹو مینج اے ڈیفیکلٹ ریلیشن شپ ود رشیا، میننگ ود مور ملٹری پریزنس، مور ایکسرسائزز۔
ہم کوئی نئی سر جنگ نہیں چھیڑنا چاہتے، نہ ہم ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم روس کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں۔ اگر روس کے ساتھ بہتر تعلقات قائم نہیں ہو سکتے، تب بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روس کے ساتھ مشکل تعلقات کو احتیاط سے سنبھالیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مزید فوجی موجودگی اور مزید فوجی مشقیں۔ ہم اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ اس سلسلے میں کوئی غلط فہمی، غلط اندازے یا ایسی کوئی بات نہ ہونے پائے جو کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی اس یقین دہانی کے باوجود روس ان فوجی مشقوں سے خوش نہیں ہے اور اس نے انتباہ کیا ہے کہ وہ مجبوراً جوابی مشقیں کر سکتا ہے۔ روس کا خیال ہے کہ اس کی سرحدوں کے قریب نیٹو کی اشتعال انگیز کارروائیاں کشیدگی کو مزید ہوا دے رہی ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب کچھ خبریں۔ بھارت میں ماحولیات کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ دارالحکومت نئی دہلی کے ہوا میں آلودگی کی سطح حالیہ دنوں میں خطرناک حدوں کو عبور کر چکی ہے، اور اگر اس سطح میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو شہر میں پرائیویٹ گاڑیاں چلانے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ مضر صحت اور زہریلے اجزاء سے اٹے گرد و غبار نے نئی دہلی سمیت شمالی بھارت کے ایک وسیع علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کئی برسوں سے ہر سال سردیوں کے آغاز پر جب کسان اپنی فصلوں کے بچے کھچے اور ناقابل استعمال ٹکڑوں کو جلاتے ہیں تو علاقے بھر میں آلودگی کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر کنٹرول کے ادارے اے پی سی اے کے چیئرمین بھورے لال کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ توقع کرنی چاہیے کہ دہلی میں فضائی آلودگی کی صورتحال مزید خراب نہیں ہوگی، لیکن اگر ایسا ہوا تو یہ ایک ایمرجنسی ہوگی اور ہمیں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے استعمال کو روکنا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس پر کمیٹی جو بھی مشورہ دے گی وہ کریں گے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق جرمنی میں ایک سابق مرد نرس نے منگل کے روز ایک بیان میں 100 مریضوں کو ہلاک کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ اس اعتراف کے بعد نرس نیلز ہوگل جرمنی میں زمانے جنگ کے بعد کا سب سے بڑا سیریل کلر بن گیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
واشنگٹن ونڈو کے ساتھ میں ہوں رضی احمد رضوی۔ اس وقت امریکہ میں سزا یافتہ مجرموں کی تعداد ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے، جو 61,00,000 مرد اور عورتوں پر مشتمل ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ کیا ایسے لوگوں کو ووٹ دینے کا اختیار حاصل ہے یا نہیں۔ اس بنیادی حق کا اطلاق مختلف ریاستوں میں اپنے اپنے طور پر ہوتا ہے۔ ورمونٹ ان دو ریاستوں میں شامل ہے جہاں ایسے لوگوں کو اس وقت ووٹ دینے کا اختیار حاصل ہے۔ اس ریاست سے تعلق رکھنے والے ایک سابق مجرم ڈین کلوز نے کہا،
If you're an American citizen, you should have that right to vote.
اگر آپ ایک امریکی شہری ہیں تو آپ کو ووٹ دینے کا اختیار حاصل ہونا چاہیے، چاہے آپ کسی جرم میں سزا کاٹ چکے ہیں یا نہیں۔ ڈین کلوز کو منشیات سے متعلق الزامات پر سزا دی گئی تھی۔ وہ مزید کہتے ہیں،
People take it for granted, you know, it's a right.
لوگ اسے اپنا حق خیال کرتے ہیں، یہ ایک حق ہے، اور جب کوئی حق لے لیا جاتا ہے تو آپ اسے محسوس کرتے ہیں، یہ سبھی جانتے ہیں۔ تاہم ورمونٹ میں قیدیوں کو ووٹنگ کا حق دینے کے لیے ترقی پسندانہ طرز عمل عمومی طور پر مقبول نہیں ہے۔ ورمونٹ کا ایک شہری ریچرڈ پیری کہتا ہے، آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، آپ آزادی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ امریکہ میں 14 ایسی ریاستیں ہیں جو قیدیوں کی رہائی کے بعد از خود ان کی ووٹنگ کے حق کو بحال کر دیتی ہیں۔ فیئر الیکشنز لیگل نیٹورک کے جان شرمن کے الفاظ،
They apply these vague standards like, have you turned your life around or have you...
وہ ایسے مبہم معیار کا اطلاق کرتے ہیں، مثلاً یہ کہ کیا آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے ہیں، آپ نے مناسب پچھتاوا ظاہر کیا ہے، اور جو بات کسی ایک شخص کے لیے صحیح ہے وہ کسی دوسرے کے لیے درست نہیں ہو سکتی۔ فلوریڈا کے خلاف مقدمے سے 15 لاکھ ووٹرز متاثر ہوں گے، جو صدارتی انتخابات میں ایک کلیدی ریاست خیال کی جاتی ہے، اور اس اعتبار سے یہ خاصی بڑی تعداد ہے۔ اب جبکہ وسط مدتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہ معاملہ اور ریاستوں کے مختلف طریقہ کار وسیع تر قومی بحث کا موضوع ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ہر پہلو سے سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق نہ صرف تمام شہریوں کے بنیادی حقوق بلکہ وسیع تر جمہوری اقدار کے استحکام سے بھی ہے۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
کیا کائنات میں کہیں اور بھی زندگی موجود ہے؟ کیا انسان کائنات کی واحد ذہین مخلوق ہے؟ کیا زمین ہی واحد سیارہ ہے جہاں زندگی موجود ہے، یا کہیں اور بھی اس کے آثار موجود ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جو امریکی کانگریس نے نیشنل اکیڈمی آف سائنسز یا NAS سے پوچھے ہیں۔ NAS پورے ملک کے سائنسدانوں کے ساتھ مل کر ان سوالات کے جواب ڈھونڈ رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی ایریکا سلیسٹ نے یونیورسٹی آف نوٹرڈیم کے ایک سائنسداں سے اس حوالے سے بات کی ہے۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں انجم ہیرلڈ گل۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہبل ٹیلیسکوپ نے ہمیں خلا سے حیران کن تصویریں بھیجی ہیں، لیکن ان میں ایسی تفصیلات موجود نہیں ہیں جن سے ہمیں کائنات میں پھیلی کھربوں کہکشاؤں میں موجود زندگی کے آثار مل سکیں۔ NAS کمیٹی آن ایکسو پلینٹ سائنس اسٹریٹجی کے رکن سائنسدان جسٹن کریپ کی توجہ کا مرکز یہ ہے کہ امریکہ آئندہ عشرے میں خلا میں کیا تلاش کر سکتا ہے۔ جسٹن کا اس بارے میں کہنا ہے، اگر 10% ستاروں کے مدار میں سیارے موجود ہیں جو زمین سے مماثلت رکھتے ہوں اور ممکنہ طور پر وہاں زندگی موجود ہو، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہماری ملکی وے کہکشاں میں ہی ایسے اربوں سیارے موجود ہیں۔ ستمبر میں کمیٹی نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں متعدد سفارشات پیش کی گئی تھیں۔ ایک یہ تھی کہ امریکی خلائی ادارے ناسا کو خلا میں ایک ایسا مشن بھیجنا چاہیے جس کا واحد مقصد ستاروں کے گرد گھومتے ایسے سیاروں کی تصاویر اور معلومات حاصل کرنا ہو، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جسٹن کہتے ہیں، اگر آپ کسی سیارے کی تصویر حاصل کریں تو آپ کو بہت سی مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آسمان پر اس کی علیحدہ تصویر بہت مشکل ہے، اس کے لیے آپ کو ایک خاص سائز کی ٹیلیسکوپ کی ضرورت ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ زمین کے ماحول میں آ کر تصویر دھندلا جاتی ہے، جس سے معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے۔ ناسا والوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ زمین کی سطح سے باہر جا کر واضح اور بالکل صاف تصویر حاصل کرنے کے لیے زیادہ طاقتور آلات کی ضرورت ہوگی، جس سے دوسری سفارش سامنے آتی ہے، یعنی زمین پر ہی ایسی دو بڑی ٹیلیسکوپ بنائی جائیں جو ہبل ٹیلیسکوپ سے بھیجی گئی تصاویر کی نسبت 10 گنا زیادہ صاف اور واضح تصاویر لے سکیں۔ جسٹن اور ان کے ساتھی ایسی ہی ٹیلیسکوپ بنانے میں جٹے ہوئے ہیں۔ انتہائی جدید آلات کی مدد سے سائنسدانوں کو وائڈ فیلڈ انفرا ریڈ سروے ٹیلیسکوپ بنانے میں مدد ملے گی۔ جب اسے خلا میں بھیجا جائے گا تو یہ نہ صرف سینکڑوں نوری سال دور سیاروں کی تلاش کر سکے گی، وہ یہ معلومات بھی حاصل کر سکے گی کہ وہ کن عناصر سے بنے ہوئے ہیں اور کیا وہاں زندگی پنپ سکتی ہے۔ جسٹن کہتے ہیں کہ اس سے برسوں سال پرانے سوال کا جواب مل سکے گا۔ کیا ہم اکیلے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اثرات نہ صرف سائنس پر بلکہ ٹیکنالوجی سمیت فلسفے اور دیگر شعبہ جات پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک تجسس ہے، یہ انسان ہونے کا ایک رخ ہے۔ اور کیا ہماری دنیا خاص ہے؟ کیا یہ تنہا ہے؟ کیا ایسے اور سیارے بھی ہیں جہاں زندگی موجود ہے؟ اور کیا ہمیں ان تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے؟ این اے ایس کی جاری کردہ رپورٹ پر کانگریس جلد ہی نظر ثانی کرے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر ہے۔ تمباکو نوشی کے بارے میں ہم بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن آج بھی اس کے استعمال کو جس حد تک کم ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پایا۔ حال ہی میں 137 ملکوں کے نمائندوں نے ہفتے بھر جاری رہنے والی کانفرنس میں شرکت کی۔ اینٹی ٹوبیکو کانفرنس کا مقصد عالمی سطح پر تمباکو نوشی کی وبا پر قابو پانے کے لیے تبادلہ خیال کرنا اور پالیسیوں کی تجاویز پیش کرنا ہے۔ کانفرنس کے منتظمین کہتے ہیں کہ 2005 میں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے تمباکو کنٹرول پر لائے عمل کنونشن کے بعد صورتحال میں بہتری ہوئی، لیکن ابھی بھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ جنیوا میں ہونے والی اس کانفرنس کی روداد لیزا شلائن بتا رہی ہیں۔ ڈبلیو ایچ او یا عالمی ادارہ صحت کنونشن سے وابستہ فریقوں کی 8ویں کانفرنس، جسے COP8 کا نام بھی دیا جاتا ہے، کہ منتظمین کہتے ہیں کہ تمباکو کی مانگ میں کمی کے سلسلے میں پیش رفت ہوئی تو ہے، جس کی بڑی وجہ سگریٹوں پر عائد ٹیکسوں میں ہونے والا اضافہ ہے، جس سے خریدنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ منتظمین کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں حکومتوں کی جانب سے بھی پیش رفت کی گئی ہے، جس میں دھوئیں سے پاک ماحول، تمباکو کی پیکنگ اور ان کے لیبلز پر کیا جانے والا کام شامل ہے، اور پھر تمباکو کی تشہیر و اشاعت اور اسپانسرشپ پر پابندی عائد کرنا بھی انہی اقدام کا حصہ ہے۔ لیکن کنونشن سیکرٹریٹ سے ویرا دا کوسٹا ای سلوا کا کہنا ہے کہ سرحد پار اشتہارات پر زیادہ پابندی عائد نہیں کی گئی اور اس کا اطلاق بھی دشوار ہے۔
By using social media, not only they capture the attention of the young people who are the biggest user of social media, but they also keep...
انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تمباکو کی صنعت نے بڑی ہوشیاری سے پابندیوں پر قابو پاتے ہوئے تمباکو نوشی کی ترغیب دینے کے لیے انسٹاگرام، فیس بک اور سوشل میڈیا کو استعمال کیا ہے۔ دا کوسٹا کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف انہوں نے نوجوانوں کی توجہ حاصل کر لی ہے، بلکہ تمباکو نوشی کو سماجی سطح پر قابل قبول بھی بنا دیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا ماحول بنایا ہے جس کے مطابق تمباکو کو معاشروں میں قدرتی اور روزمرہ زندگیوں کا ایک حصہ بنا رہنا چاہیے، اور اس حوالے سے تمباکو کی صنعت بہت کامیاب بھی ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی اطلاع کے مطابق دنیا میں تمباکو نوشی کرنے والے افراد کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، اور ان میں سے 80% کم یا درمیانے درجے کی آمدن والے ملکوں میں رہتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 70 لاکھ سے زائد افراد تمباکو نوشی کے مختلف اسباب کی وجہ سے ہر سال جلد موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دا کوسٹا کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی کے طریقوں میں تمباکو کی نئی مصنوعات کے شامل ہو جانے سے اینٹی ٹوبیکو کنونشن کے اطلاق کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہوئی ہے۔ وہ توجہ دلاتی ہیں کہ اس بارے میں سائنسی سطح پر کوئی اتفاق رائے نہیں کہ آیا ای سگریٹ اور ویپنگ جیسی نئی ٹیکنالوجیز کو حکمت عملی کے تحت نقصان دہ ثابت کرتے ہوئے لوگوں کو تمباکو نوشی چھوڑنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ COP حکومتوں پر زور دے رہا ہے کہ وہ ان مصنوعات پر بھی پابندی لگائیں، جب تک اس سلسلے میں ان مصنوعات کے اثرات کے بارے میں مزید ثبوت نہیں مل جاتے۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سمعین، پاکستان کی سپریم کورٹ نے سزائے موت کی منتظر مسیحی خاتون آسیہ بی بی کو توہین مذہب کے الزام سے بری کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا حکم دیا ہے۔ یہ خبر ہم نے آپ کو دی تھی۔ اور اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے اور اس پر ہونے والے رد عمل پر بات کی ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ یہ لوگ فیصلے کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور ججوں، فوج کے سربراہ اور جنرلوں کو قتل کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام ان لوگوں کے اکسانے پر نہ آئیں۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ امن و امان ہر صورت میں برقرار رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر شہناز، نفیس اور انجینئر چانگ۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے چہ رنگ۔